امام کس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویرفع المستضعفین ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على
على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
لا سيما بقيه الله الاعظم في الارضين روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم درود جي محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد
سامعین خمسہ مجالس اذر میں ہمارا موضوع منشور اذرداری ہے اور اپنے موضوع کو آپ کی سماعت و اذان عالیہ تک پہنچانے کے لیے ہم نے سورہ نساء کی 148 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کسی کی برائی کو بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ جس شخص پر ظلم ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دیکھیے ہر جملے کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک منطوق ہوتا ہے۔ منطوق وہ ہوتا ہے جو نطق کیا جائے، جو کلام کیا جائے، جسے الفاظ کا جامع پہنایا جائے اسے منطوق کہا جاتا ہے، یعنی جو لفظ الفاظ کی صورت میں لبوں سے ادا ہو جائے وہ منطوق ہے، اور اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ جو اس الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کسی سے کہوں کھڑے رہو، کھڑے رہو یہ منطوق ہے، یعنی اسے نطق کیا گیا ہے، اسے بولا گیا ہے، الفاظ کا جامع پہنا کر ایک حکم دیا گیا ہے کسی شخص کو کہ کھڑے رہو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ کہ بیٹھو نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم ما فہما، یعنی جو سمجھا آپ نے، یہاں کھڑے رہنے کا حکم ہے، قیام کا حکم ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جناب یہاں بیٹھنا نہیں ہے، قیام کا حکم ہے۔ تو ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے۔ آیت کا منطوق کیا ہے؟ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ کسی کی برائی کو بیان کیا جائے، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ منطوق ہے، مفہوم کیا ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے اس ظلم کو بیان کرنا اللہ کا پسندیدہ فعل ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عزاداری، مظلوم کی حمایت میں بولنا اللہ کا پسندیدہ فعل ہے۔ وہاں کا کہ اللہ پسند نہیں کرتا ظلم کو، کسی کی برائی کو مثال کسی کی برائی کو بلند آواز سے بیان کیا جائے, لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کو بیان کرنا اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ایک امر اور ایک فعل ہے. منشور عدداری کے عنوان پر آپ مسلسل یہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں اور آج اس کی چوتھی مجلس ہے. اب تک جو ہم نے نکات بیان کیے اس میں تین نکات ہم نے قرآن مجید سے لیے, اس لیے کہ ہر مجلس کی ابتدا میں گزشتہ مجالس کا ایک خلاصہ پیش کر دیتے ہیں. پہلا منشوری نقطہ, بنیادی نقطہ, اساسی نقطہ, کلیدی نقطہ جو قرآن کریم نے دیا عزاداری کے بارے میں کہ عزاداری کو کن اصولوں پر قائم ہونا چاہیے. پہلے نقطہ یہ دیا کہ ظلم کے خلاف احتجاج. دوسرا نقطہ یہ دیا سورہ شورا کی آیت نمبر 23, عزاداری مودت اہل بیت ہے, یعنی عزاداری کے ذریعے سے آپ اہل بیت کی مودت کا حق ادا کرتے ہیں اور اجر رسالت دیتے ہیں. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ سورہ حج کی آیت نمبر 32, ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا, عظمت کرے بیان کرے گا, وہ در حقیقت اس کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اور شاعر کی گفتگو میں ہم پہلی اور دوسری مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کر چکے ہیں کہ اس میں مختلف اقوال کے بہترین قول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے منسوب ہو جائے, ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے, وہ شاعر الہی کہلاتی ہے. تو یہ تین آیتیں قرآن کریم نے ہمیں دی عزاداری کے بارے میں. اور اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے, ان کی حیات طیبہ سے, ان کے اقوال سے ہمیں بہت سارے ایسے نکات ملتے ہیں جو ہمیں عزاداری کو برپا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. علم اصول میں ایک بحث کی جاتی ہے, قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم. قول معصوم حجت ہے, یعنی امام اگر کوئی بھی عمل کرے وہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے, میں اسے اپنا سکتا ہوں, میں اسے اختیار کر سکتا ہوں. فعل معصوم. اس کے بعد قول معصوم, یعنی امام کا قول, امام کی بیان کردہ حدیث میرے لیے حجت ہے اور میں اسے اپنا کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی نجات کا انتظام کر سکتا ہوں. اور تیسرا نقطہ جو علماء علم اصول نے, مجتہدین نے بیان کیا وہ ہے تقریر معصوم. خطاب کو تقریر کہتے ہیں نا جناب, تقریر ہوگی, تقریر کون کرے گا, خطاب کون کرے گا, تقریر کہتے ہیں. در حقیقت عربی زبان میں قرر یقرر تقریراً, یعنی کسی چیز کو قائم کر دینا, کسی چیز کو پختہ کر دینا, کسی چیز کی بنیادوں کو مستحکم کر دینا, اس کو کہتے ہیں تقریر. خطاب کو تقریر, اسپیچ کو تقریر اس لیے کہا جاتا ہے, گفتگو کو تقریر اس لیے کہا جاتا ہے کہ متکلم اپنی بات کو اپنے سامعین کے ذہنوں میں مستحکم کر دیتا ہے. یہ عزاداری کتنی اعلیٰ اور عرفا نعمت خدا ہے کہ ہم عزاداری میں آتے ہیں, ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور افکار و عقائد بھی مضبوط ہو جاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. معصوم یعنی امام کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے امام خاموش رہے, اگر تقیے کی حالت میں نہ ہو امام. اس کو ہمارے کہا جاتا ہے مقام بیان میں ہے, شعر یا مولا مقام بیان میں ہے. مثال کے طور پر میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں, میں مقام بیان میں ہوں. مقام بیان میں ہوں کیا مطلب؟ میں تقریر کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ عزاداری کے بہت سارے نکات ہمیں حاصل ہو سکیں امام کے قول سے, امام کے فعل سے, امام کی تقریر سے. تقریر یعنی امام کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے, امام خاموش رہے, اس کی رضا شامل ہو. اس کا مطلب ہے کہ امام نے اسے مقرر کر دیا, امام نے اسے منسوب کر دیا, امام نے اسے جمع دیا, راستے کو پختہ کر دیا. اگر بات یہاں تک کلیئر ہو گئی, یہ واضح ہوگی, تو درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام کو مقام بیان میں ہونا چاہیے. مقام بیان میں ہونے کے لیے تقیہ نہ ہو, کوئی پریشر نہ ہو, کوئی دباؤ نہ ہو, کوئی بیرونی عامل نہ ہو جو امام کو روک سکے. بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو آئمہ کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ آئمہ در حقیقت اپنی گفتگو کو عام انداز سے بیان نہیں کر سکتے تھے. انشاءاللہ کل موقع ملا تو امام زین العابدین کی ایک حدیث بیان کروں گا جس میں امام نے لوگوں کو 6 قسم کے جانوروں سے تشبیہ دی ہے. بتایا دیکھا جائے تو امام نے 6 جانوروں کے نام لیے ہیں, لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر اس قول میں امام نے پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا ہے. یہ ہے علم لدنی کا مالک امام. انشاءاللہ موقع ملا تو کل امام زین العابدین جب روز شہادت ہے تو اس کی مناسبت سے آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. تقریر معصوم امام مقام بیان میں ہو, مقام بیان میں کوئی بیرونی دباؤ نہ تقیہ نہ ہو, اور امام خاموش رہے, اس کا مطلب امام نے اس پہ سگنیچر کر دیا, امام راضی ہے اس فعل سے, اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم. تو ہمیں امام کے قول سے, امام کے فعل سے اور امام کی تقریر سے بہت سارے ایسے نکات مل سکتے ہیں جو عزاداری کو برپا کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہو سکتے ہیں, جس کے لیے ہم نے گزشتہ 5-6 نکات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ظالم کو, ظالم و ظلم کو بے نقاب کرنا, پیمان شکن گروہ کی مخالفت کرنا, اسے متعارف کرانا, مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا, ظالم کے ظلم میں جو ساتھ دینے والے خاموش تماشائی ہیں ان کی مخالفت کرنا, لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے, خدا لعنت کر اس قوم پر, اس گروہ پر جو ظلم کو دیکھے اور یہ کہے کہ جناب ہمیں کیا, تشیع کب کامیاب ہوگی, کب ہم کامیاب ہوں گے, جب ہم میں عالمگیر سوچ پیدا ہوگی. ہمیں صرف کراچی کے شہدا کو یاد نہیں رکھنا, ہمیں صرف کراچی کی عزاداری کو یاد نہیں رکھنا, ہمیں پوری پاکستان کی, پوری دنیا کی عزاداری کی جب فکر ہوگی اس وقت ہمیں در حقیقت ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو عزادار کہہ سکیں. عزادار انفرادیت کا شکار نہیں ہوتا, عزاداری کا ایک نقطہ یہ ہے اجتماعیت سے کہتی ہے عزاداری, انفرادیت کا درس نہیں دیتی عزاداری. اجتماعیت کا کیسے درس دیتی, آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے, پھر حدیث قصہ ہوتی ہے, پھر صوفانی ہوتی ہے, پھر سلام ہوتا ہے, پھر مرثیہ خوانی ہوتی ہے, لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, پھر خطیب آتا ہے, خطیب جو ہے وہ اپنی گفتگو بیان کرتا ہے, اجتماعیت, اس کے بعد پھر ماتم, ماتم کے بعد لوگ متفرق ہو جاتے ہیں. اجتماعیت سکھاتی ہے, انفرادیت نہیں سکھاتی ہے عزاداری. تو جب تک ہمیں وہ انفرادی سوچ, جب تک ہم اس انفرادی سوچ کے خول سے باہر نکل کر انا و قبیلے و کمیونٹی اور گروہ اور مکتب و قبیلے و خاندان کے حصاروں سے باہر نکل کر عالمگیر سوچ پیدا نہیں کریں گے, ہم اس وقت تک عزادار نہیں ہو سکتے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, تو یہ انسان کب بیدار ہوگا, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین کب ہوگا, اس وقت ہوگا جب عالمگیر سوچ پیدا ہوگی, جب آپ کے دل میں پاکستان کے ہر عزا خانے کا درد ہو, جب آپ کے دل میں پاکستان کے ہر شیعہ کا درد ہو, جب آپ کے دل میں ہر ظالم کے خلاف نفرت اور ہر مظلوم کی حمایت کا درد ہو, اس وقت آپ عزادار ہوں گے. اس وقت شاعر کہتا ہے کہ اس وقت ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو عالمگیر سوچ پیدا کرنا ہے, لہذا عزاداری کا ایک نقطہ یہ ہے کہ اپنی فکروں کو وسیع کرنا ہے. کیوں, میں نے پہلے بھی بیان کیا, ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں در حقیقت ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کر سکیں. یہ عزاداری ایک نصاب ہے اس امت کا, اس سپاہ کا, اس فوج و جیش کا جو امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی کہ امام تشریف لائیں گے تو اپنے آپ کو تیار کریں. بہرحال یہ موقع نہیں کہ میں انتظار کے موضوع پہ گفتگو کروں کہ انتظار کرنے والی قوم کے کیا وظائف ہوتے ہیں, کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں, کیا ذمہ داری ہوتی ہیں, یہ موقع نہیں ہے. لیکن عزاداری بہترین نصاب ہے منتظر قوم کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کر سکے. حضرت علی بہترین مثال ہے. اس نگاہ سے حضرت علی کو دیکھیں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, ہم ید واحد کی طرح متحد و منسجم ہو جائیں گے. درود بھیجیے محمد علی. عالمگیر سوچ پیدا کرتی ہے حضرت علی. لوگوں کو ساتھ ملانا ہے. وہ امام سجاد کہتے تھے مجھ پہ اتنا ظلم ہوا ہے, میں مدینہ جا کر اپنے نانا کے اور اپنے دادا اور اپنے جد اعلیٰ کے شہر میں جا کے عزاداری کروں گا. میں یزیدیوں کے سامنے جا کے کیوں عزاداری کروں؟ میں ان یزیدیوں کے سامنے جا کے کیوں حسین کی مظلومیت بیان کروں؟ لیکن امام نے کہا نہیں. جناب زینب کہتی میں تو بنت علی ہوں, میں بنت زہرا ہوں, چادر تہذیب میری نازل ہوئی, میں فاسقوں کے سامنے ننگے سر جا کر کیوں خطاب کروں؟ لیکن نہیں, سوچ پیدا کی, دیے سے دیے جلائے, شمع سے شمع روشن کی, آگاہی دی, شعور دیا, بیداری دی, تحرک دیا, ان کو در حقیقت سوچنے پہ مجبور کیا, ان کو ان کے ذہن کے دریچے کھولے, عالمگیریت پیدا کی, اجتماعیت پیدا کی. آپ دیکھیں جہاں جہاں سے قافلہ گزرا ہے وہاں پر ہر جگہ اہل بیت نے کوئی نہ کوئی ایسا میسج دیا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا میسج دیا ہے جسے لوگوں کے اذہان کھلے ہیں. جو پروپیگنڈا تھا دشمن کا وہ رفع ہوا ہے ان کے ذہنوں سے, اور ان کو حقیقت کا علم ہوا, آگاہی ہوئی, اور انہوں نے کھول کر تبلیغ کیے. ہولی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. اس کی پہلی بیوی مغریہ کون تھی؟ اس نے کہا کہ تو سر حسین لایا ہے گھر میں. جب اس نے لینا چاہا تو اس نے سلاف اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری. یہ اپنی دوسری بیوی کو چلا گیا. دیکھیں خواتین سنیں گی, خواتین کا کردار کتنا اہم ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی کا کردار آپ کے سامنے ہے, جناب زینب کے کردار کو چلیں. آپ ابھی فی الحال رکھ دیں بالاتا, کیوں؟ کیونکہ آپ نے جناب زینب, تو جناب زینب تھی امام کی بیٹی تھی, امام کی بہن تھی, امام کی بھوبھی تھی. خوب یہ ہستیاں تو معذور نہیں تھی نا, اہل بیت سے ان کا تعلق نہیں تھا. کس طریقے سے ان بیویوں نے تیار کیا ہے اپنے شوہروں کو, اپنی نسل کو, اپنے جوانوں کو, اپنے سہاگ کو, کس طریقے؟ یہ خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. دوسری بیوی کے پاس گیا, دوسری بیوی نے بھی یہی کہا. اس نے کہا کہ لا افارقہ, میں حسین کے سر کے لیے تجھے چھوڑ دوں گی, حسین کے سر کو نہیں چھوڑوں گی. اس نے کہا دیتی ہے دیو. یہ کہہ کے اس نے کہا کہ میں مرتے دم تک حسین کے سر کو تجھے نہیں دوں گی. لیکن اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا, وہ شہید ہوئی. سر حسین کی پہلی محافظ عورت شہیدہ ہے, ایک عورت ہے. دیکھیں یہ خواتین کا کردار. اس طریقے سے تحرک و بیداری کی ہے عزاداری. ہر چیز بیدار کرنے والی ہے عزاداری کی. تو ہمیں سجدگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ بہترین خاک خاک کربلا ہے, اور خاک کربلا میں بھی وہ خاک جس میں حسین کا خون گرا ہے, جس میں حسین کا خون گرا ہے, جس میں حسین کا لہو شامل ہے. 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں, حجابات اٹ جاتے ہیں اگر اس خاک پہ سجدہ کیا جائے, تصویر بنا لی جائے اگر اس خاک کی کہ جس میں خون حسین شامل ہے. تو وہ تصویر خود تصویر کرتی ہے. آپ تصویر کریں نہ کریں, وہ تصویر اپنی بے زبانی سے تصویر کرتی ہے. ہر چیز شعور دینے والی, ہر چیز آگاہی دینے والی ہے, تحرک و بیداری دینے والی ہے. لیکن ہمارے یہاں سنا سنا کے سن کر دیا. حضرت علی کے مقابلے میں نہ جانے کس کس کو لیا ہے جناب, بس علی کو شو کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب سامنے کوئی بھی ہو, پوری قوم کو سنا سنا کے سن کر دیا. سن نہیں کرنا ہے, بیدار ہے, تحرک ہے, بیداری ہے, شعور ہے, آگاہی ہے, موومنٹ ہے, حرکت ہے, ہلچل ہے, طوفان ہے. عزاداری عالمگیریت ہے, بین الاقوامی سوچ پیدا کرنا ہے. جس کو میں نے کہا تھا کہ امام زمانہ کے لیے, جب امام انٹرنیشنل ہے تو اس کی سپاہ کو بھی انٹرنیشنل ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جناب عزاداری جو ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہے اور مومنین یہاں جمع ہوں. جہاں پہ عزاداری ہوگی, جہاں پہ مجلس ہوگی, جہاں پہ مادہ مگر وہیں پہ مومنین جمع ہوں گے. اور وہ امام اگر انٹرنیشنل امام ہے تو پھر پوری قوم کو انٹرنیشنل سوچ تو رکھنی چاہیے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. کہنے کو تو ہم کہتے تھے فلاں گروہ ہے فلاں گروہ ہے، لیکن یہ بدبختی ہے ہماری کہ ہم نے عزاداری سے درس نہیں کیا. آج ہمارا جو حقیقی دشمن ہے ہم اسے دشمن نہیں کہہ سکتے، ہماری مجبوری ہو گئی ہے. یہ جتنے چھوٹے موٹے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ گرو پر وہ گرو، یہ لشکر اور وہ لشکر، عزیزان گرامی یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کے پیچھے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پیچھے سیاسی قوتیں ہیں، ان کے پیچھے ایجنسیز ہیں. ایسے نہیں چل رہا یہ سارا کام. بدبختی ہے ہماری کہ ہم نے عزاداری سے اتحاد کا درس نہیں لیا. آج ہم اپنے دشمن کو دشمن نہیں کہہ سکتے. تو عزاداری سوچ پیدا کرتی ہے، عالمگیر سوچ، بین الاقوامی سوچ. درود محمد و آل محمد. عزاداری کا ایک اور منشور جو اہل بیت کی سیرت سے ملتا ہے وہ ہے عرفان خدا کا حصول، معرفت خدا کا حصول. خدا کی معرفت حاصل ہونی چاہیے عزاداری سے، صحیح عقائد بیان ہونے چاہیے عزاداری سے، صحیح عقائد بیان ہونے چاہیے. عرفان خدا، معرفت خدا. آپ دیکھیے جناب زینب کا حال میں مسلسل آپ کے سامنے پیش، ایک عورت کو، صرف نازک کو، کس طریقے سے اس کے سامنے اس کے بھائیوں کو قتل کیا، اس کے اموال کو غارت کیا، لوٹا گیا، جنازوں کے سامنے سے گزارا گیا، قیدی بنایا گیا، اب اس کو لا کر ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے لعنت اللہ علیہ. اور وہ کہتا ہے کئی فرائی تھی سن اللہ فی اہل بیتک کے واقعی کا، کئی جملے ہیں جناب زینب کے، کئی خطابات ہیں جناب زینب کے. امام حسین کی لاش پر کچھ اور خطاب ہے، دربار کوفہ میں کچھ اور خطاب ہے، بازار کوفہ میں کچھ اور خطاب ہے، دربار یزید میں کچھ اور خطاب ہے. یہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، کتاب میرے ساتھ موجود ہے، اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. معرفت خدا، اس نے کہا کہ ایک ایسی عورت کو کہ دنیا میں اگر ایک ایسی عورت کو پیش کیا جائے تو شکست خوردہ، تسلیم شدہ، ٹوٹی ہوئی، جس کے ارادے ٹوٹ گئے ہوں، جس کی کمر ہمت ٹوٹ گئی ہو، وہ تسلیم ہو جائے گی. کہ لیکن یہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے. زینب کو تیار کیا ہے خدا نے کربلا کے لیے، یزیدیت کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو اتارنے کے لیے خدا نے زینب کو تیار کیا ہے. یہ ہے پاسبان عزاداری، یہ ہے ترجمان کربلا. کیا کہتی ہیں، کیا بہترین سلوک کیا ہے خدا نے. کئی بار آئی تھی سن اللہ فی اہل بیتک و اخی کا، ابن زیاد زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے، کیسا سلوک کیا تمہارے کو دیکھا نہیں تم نے، 72 کا لشکر تھا، ہم نے کس طریقے سے ان کو تہی تیغ کیا، گھوڑوں سے پامال کیا، سر کو کاٹا، نیزوں کو بلند کیا، تمہیں قیدیوں کی طرح پھیلا رہے ہیں. کون زینب؟ جناب زینب نے پہلے جملہ کیا کہا تھا، الحمدللہ اکرمنا، جس نے ہمیں کرامت دی، بزرگی دی، بڑائی دی، مقام دیا، فضیلت دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن زیاد کے سامنے امام سجاد نے کیا کہا، اما علمت ان القتل عادتا وکرامتنا شہادا. ابن زیاد تو قتل کے ذریعے سے مجھے دھمکی دیتا ہے، اب لگو لے جاتے کہ امام سجاد ہے، یہ حسینیت. آفا بالقتل تو حددنی، تو مجھے تحدید کرتا ہے، تحدید یعنی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے قتل کے ذریعے سے. اما علمت ان القتل لنا عادتا، قتل ہمارے لیے عادت ہے، ہم رائے خدا میں قتل ہوتے آئے ہیں. یہ خاندان بنی ہاشم کا شیوا ہے کہ وہ راہ خدا میں اپنا خون دیتے ہیں، اور خدا ہمیں شہادت کے ذریعے سے بڑائی اور مرتبہ اور کرامت اور بزرگی ادا کرتا ہے. اس کے بعد جب ڈال نہیں گئی تو جناب زینب کے زخموں پر مرہم چھڑکتا ہے. بہت ہی عیار، مکار، فریب، دغا باز انسان ابن زیاد. اب ایک عام عورت ہوتی تو فوراً اپنے بھائی کے مسائل کو یاد کرتی، کہتی ہاں میرا بھائی، میرے مظالے، میری چادر، میرا خیمہ، لیکن یہ زینب بنت، معلوم ہے زینب کو کیا کرنا ہے، ظلم کو بے نقاب کرنا ہے، یزیدیت کو مٹاؤ، اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے، یہ جناب زینب کہہ رہی ہیں، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے سے مفہوم کربلا سمجھو، یہ ہے مفہوم کربلا، کربلا عزاداری سے بھی نہیں ہے کہ دو ہاتھ مار لیے آپ نے، چار آنسو بہا لیے، اس کے بعد جلدی سے تبرک لیا اور یہ جا اور وہ جا، جناب جلدی سے پہنچنا اگلی مجلس میں دوبارہ تبرک لینا، کچھ لوگوں کو تبرک کی فکر ہوتی ہے، انجمن کو رش کی فکر ہوتی ہے، مولانا کو لفافے کی فکر ہوتی ہے، عزاداری اس میں ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ اللہ خیر کر اللہ، عزاداری یہ نہیں ہے، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو، کیا کہتی ہیں، کیف رأیتی صنع اللہ فی اہل بیتک واخی، زخموں مرن تھی، تم نے دیکھا نہیں کہ خدا نے کیا کیا تمہارے بھائی کے ساتھ، تمہارے گھر والوں کے ساتھ، خاندان بنی ہاشم کے ساتھ، اب جناب زینب کو خود جواب سنیں آپ، یہ ہے معرفت خدا، اور عرفا خاضے ہیں، سجدہ ریز ہیں جناب زہرا، عقیلہ بنی ہاشم کے اس جملے کے سامنے عقل دنگ ہیں، مبہوت ہیں، بڑے بڑے عرفا، بڑے بڑے علماء، کیا جملہ کہا ہے جناب زینب نے، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو پنجتن کی گود کا پالا ہوا ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہی جملہ، کیا کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت، یعنی عربی زبان میں اپنی بات کی تاکید کے لیے پہلے نفی کی جاتی ہے، بات میں اس بات کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھتے نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی تاکید، آپ کہتے بھائی اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ وزن پیدا کرنے کے لیے، جیسے میں کہوں بھائی میری کسی نے مدد نہیں کی سوائے آپ کے، یعنی میں دراصل آپ کی مدد کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہوں بھائی کی کوئی نہیں آیا میری مدد کے لیے سوائے آپ کے، سوائے فرانی صاحب کے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی، تاکید پیدا کر دی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ سراپا رحمت ہیں، تاکید پیدا کی، مارائی تو میں نے کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، مجھے کربلا میں کچھ نظر آیا ہی نہیں سوائے جمیل اور خوبصورت ترین سلوک کے جو خدا نے میرے اور میرے اہل بیت کے ساتھ انجام دیا ہے، یہ ہے معرفت جناب زینب، درود بھیجے محمد و آل محمد، میں نے تیر نہیں دیکھے، میں نے سر کٹتے ہوئے نہیں دیکھے، میں نے زخمی بدن نہیں دیکھے، میں نے حسین کے آواز استغاثہ نہیں سنی، ہم مسائل بہت سارے جملے کہہ جاتے ہیں نا، شاید بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، گرم ریتی پہ گرتا ہوں سنبھالوں، امام حسین جیسی عظیم شخصیت آخری وقت میں، یہ امام کی عظمت کو کم کر رہے ہیں جملے، یہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کر رہے، یہاں پہ شعرا کا کام ہے کہ وہی دیکھیں کہ ان کے الفاظ، ان کی شاعری، ان کے حروف سے کہیں مقام امامت کی توہین نہ ہوتی ہو، ہاں جناب زینب کے بینیاں بیانات ہیں، شیون ہے، گریہ ہے، ماتم ہے، زاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مقام کی حد تک، وہاں توہین امامت نظر نہیں آتی، مسند مقاتل آپ کے سامنے مسلسل کتابیں لا کے پیش کر رہا ہوں، گریہ بھی ہے، زاری بھی ہے، شیون بھی ہے، ماتم بھی ہے، افسوس بھی ہے، عزاداری سب کچھ ہے، لیکن توہین امامت کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو، مقام امامت کو اس کے جو مقام اعلیٰ و عرفہ دیا ہے وہ نظر نہیں آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اشعار، ہماری گفتگو سے امام کی توہین ہوتی ہو، لعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، عاشورہ، خدا لعنت کرے اس قوم پر، اس گروہ پر جو جس نے آپ کو آپ ان مقامکم اس مقام سے آپ کو دور کر دیا، وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ بِهَا، عَزَالَتْكُمْ زائل کر دیا، کھینچ کر آپ کو دور کر دیا ان اعلیٰ ترین مقامات سے جو خدا نے آپ کے لیے مخصوص کیے تھے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جو جناب زینب نے فرمایا یا حضرت زہرہ نے فرمایا، یہ مختلف مقامات پر ہمیں ملتا ہے، جناب مثلا ہمیں ملا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر جو مسائل پڑے اگر روز روشن پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ کون سے مسائل تھے؟ کبھی آپ نے سوچا کون سے مسائل تھے؟ کیا دروازے کے جن اتنی بڑی مصیبت جناب زہرا کے لیے، وہ کہیں گے اگر یہ دروازہ جو ہے وہ دروازے کے گرنا جو ہے اتنا بڑا ظلم ہے، سیارات میں تبدیل ہو جاتا دن؟ کہ جناب محسن کی شہادت، کیا آگ کا آگ لے کر دروازے پہ آنا؟ نہیں، یہ وہ مسائل نہیں ہیں جن کے لیے بیوی کہہ رہی ہے میری کمر توڑ رہی ہے، یہ روز روشن پہ پڑھتے تھے سیارات میں تبدیل، یہ کون سے مسائل ہیں؟ یہ مسائل بھی ہیں، کو معمولی نہیں ہے کہ دختر رسول پر رسول کے 75 یا 95 دن بعد امت آگ لے کر آئی، دروازہ جلایا، پسر فاطمہ کو شکم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں شہید کیا، علی کے گلے میں رسی باندھی۔ یہ مسائل ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جس کے لیے بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ روز روشن میں پڑھتے سیارات میں تبدیل ہو جاتے، وہ کون سے مسائل ہیں؟ وہ ہے کہ علی تنہا رہ گیا، امام تنہا رہ گیا، یہ وہ ظلم ہے جو بیوی کی کمر توڑ رہا ہے، یہ وہ ظلم ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ روز روشن پہ اگر یہ ظلم ہو تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے۔ کچھ وہ زخم ہیں، کچھ وہ مسائل ہیں جو دشمن نے لگائے امام حسین پر، حضرت علی پر، امام حسن پر، رسول اللہ پر، دشمن نے وارد کیے نا۔ ان کی مدت کتنی تھی؟ جب تک آپ بقاعدہ حیات رہے، اس کے بعد وہ مسائل ختم ہو گئے۔ لیکن کچھ وہ زخم ہیں جو ہم اور آپ اپنے عمل سے آج بھی مسلسل اہل بیت کے روح پر والد کر رہے ہیں۔ ہم دشمن کے زخم کو تو روتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے جو ظلم کر رہے ہیں اس کو کسی شمار میں نہیں لاتے، اس کو کسی گنتی، اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ عالمگیریت پیدا کرتی ہے، عرفان، معرفت، ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ ہوا کربلا میں زینب کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خدا کا جمیل ترین سلوک، حسین ترین سلوک، خوبصورت ترین سلوک خدا کا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہے کربلا۔ معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، مجالس ایسی ہوں کہ خدا کی معرفت میں اضافہ ہو، بیان ایسا ہو، نوح ایسا ہو، سلام ایسا ہو، کلام ایسا ہو، مرضیہ ایسا ہو کہ جس میں مظلوم کی مظلومیت بھی ہو، ظالم کے خلاف احتجاج بھی ہو، اور معرفت خدا میں اضافہ بھی ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور نقطہ، منشوری نقطہ جو عزاداری کے سلسلے میں، عزاداری تحفظ رسالت کا نام ہے، عزاداری تحفظ دین کا نام ہے۔ امام حسین کیوں کربلا میں آئے تھے؟ اسلام بچانے کے لیے، سب یہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہے نہیں۔ اسلام خطرے میں تھا، بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دین تک آ گئی، جب اصول دین تک یزیدیت کی بیماری اصول دین کو، دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے لگی، کس طرح؟ وہ کہنے لگا میں خلیفہ مسلمین ہوں، شرابی، گنہگار، فاسق، فاجر انسان جو ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ کا خلیفہ ہوں، میں جانشین رسول ہوں۔ اس کا مطلب کہ آپ امامت کو، جس کو مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت اپنی نامی جو کتاب ہے ان کی اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور بھی کتابیں بہرحال، بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دین تک آ گئی، دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے لگی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بیماری یزیدیت کی پھیل رہی تھی، بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق کے شیر نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا، دین کو بچایا ہے نا۔ تو بس جب امام حسین دین کو بچانے آئے ہیں تو امام کی عزاداری بھی دین کا تحفظ کرے گی. عزاداری تحفظ ناموس رسالت کا نام عزاداری ہے. تحفظ ناموس رسالت. کتنے ایسے اصحاب تھے, کتنے ایسے تابعین تھے جو موجود تھے مدینے میں, مکے میں, شام میں, کوفے میں, لیکن وہ اسلام بچانے نہیں آیا. کون بچانے آیا؟ زہرا کا گھر, زہرا کا لال اسلام بچانے آیا. دوسرا نقطہ یہ ہے عزاداری کا کہ دین کو بیان کیا جائے, من گھڑت عقائد کو بیان نہ کیا جائے, من مانے نظریات کو بیان نہ کیا جائے, من گھڑت واقعات کو رلانے کے لیے بیان نہ کیا جائے, چند نعرے لگوانے کے لیے, واہ واہ کرنے کے لیے معصوم جیسی ہستیوں کو کچھ ناپاک اور غیر معصوم ہستی کو مقابل نہ کھڑا کیا جائے. یہ کچھ مداری آ جاتے ہیں جو اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کہہ کے چلے جاتے. دین کو بیان کیا جائے, یہ ہے عزاداری. امام حسین کیا فرماتے ہیں, لکھ کر دے رہے ہیں, تحریر کر رہے ہیں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اصلاح امت کا نام عزاداری ہے. آج ہماری عزاداری میں اصلاح امت کا پیغام کہاں ہے؟ نہ ہمارے ممبروں سے, آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں, اصلاح ذات, اصلاح معاشرہ کا پیغام نہیں دیا جاتا. نہ پردے کا کہا جاتا ہے, نہ داڑھی کا کہا جاتا ہے, نہ تعلیم کا کہا جاتا ہے, نہ اخلاق کا کہا جاتا ہے, نہ والدین کی عزت کا کہا جاتا ہے, نہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا کہا جاتا ہے, نہ مظلوم کی حمایت کے لیے کہا جاتا ہے. یہ ممبر حسین کی اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام نکات پر مشتمل ہونی چاہیے تقریر اور خطاب و مجلس, تو پھر عزاداری ہے. ویلا اگر یہ نکات شامل نہیں ہیں جو اہل بیت کی سیرت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, امام سجاد کی, جناب زینب کی سیرت اور ان کے اقوال اور ان کے خطبات میں نظر آ رہے ہیں, تو یہ میری اور آپ کی عزاداری تو ہو سکتی ہے, یہ کسی کمیونٹی کی عزاداری ہو سکتی ہے, یہ کسی خاندان کی عزاداری ہو سکتی ہے, یہ کسی گروہ اور قبیلے کی عزاداری ہو سکتی ہے, جناب زینب کی عزاداری نہیں ہو سکتی. درود بھیجے محمد وال محمد. جس کو بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آخری نقطہ دشمن شناسی ہے. آخری نقطہ دشمن شناسی ہے, دشمن کو پہچانو. یہ ہے کربلا کا پیغام, یہ ہے عزاداری کا پیغام. دشمن کو نہیں پہچانا تو کچھ نہیں کیا. کتنے بڑے بڑے عالم اٹھا لیں آپ, کتنے تبرر بانٹ دیں, عزاداری نہیں کی ہم نے. دل کو بہلانے کا غالبی خیال اچھا ہے کہ ہمیں عزاداری کر لی, لیکن عزاداری نہیں ہوگی. میں نے کہا قوم و قبیلے کی اور رسم و روایت کی عزاداری ہو سکتی ہے, لیکن حضرت زینب کی دی ہوئی عزاداری نہیں ہو سکتی. اسٹینڈرڈ میں نے کل گفتگو کی تھی نا, ہر چیز کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. عزاداری کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ عزاداری کا اسٹینڈرڈ جناب زینب کے خطبات ہیں, امام سجاد کے خطبات اسٹینڈرڈ ہے. اس پر لے جا کر تولیں اپنی عزاداری کو, دیکھیں پرکھیں. وہ کسوٹی ہے کہ آیا ہماری عزاداری انہیں اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے بابے ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا, جزاک اللہ, آفرین, احسن, اللہ اور برکت دے. لیکن اگر نہیں تو سوچے کیوں نہیں. وہ اسٹینڈرڈ ہے, وہ معیار ہے, لیکن اگر اس معیار کے مطابق نہیں ہوگا, دین کو بیان کیا جائے. امام حسین چاہتے ہیں دین بیان ہو, دین کو خطرے سے نکالا جائے. کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ایک اور زیارت میں, وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. آپ نے نماز قائم کی, میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے زکات دی, آپ نے امر بالمعروف کیا, آپ نے نہی عن المنکر کیا, آپ نے تلاوت کلام پاک کی جیسا حق تھا, اور راہ خدا میں جہاد کیا جیسا اس کا حق تھا. آپ گواہی دیتے ہیں نا, اشہد انک قد اقمت, میں گواہی دیتا ہوں. زیارت وارث میں یہی پڑھتے ہیں نا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. مولا قد یعنی تحقیق, قد جب ماضی پر آتا ہے تو مستند معنی دیتا ہے, مضبوط معنی دیتا ہے، تحقیق شدہ ثابت شدہ معنی دیتا ہے، اور اگر فعل مضارع پہ آئے تو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، جب ماضی پہ آتا ہے تحقیق کا یعنی ثابت شدہ یہ کام، اشہد انک قد اقمت، آپ نے بتحقیق نماز قائم کی، اور گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی وہ دیتا ہے جو سامنے موجود، آئی وٹنس کہا جاتا ہے نا، چشمدید گواہ، کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جائے حادثہ پر، جائے وقوع پر موجود ہو، وہ کہ جناب میں چشمدید گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں، عینی شاہد ہوں، یہ عینی شاہد، آئی وٹنس اور چشمدید گواہ، یہ سب تاکیدی الفاظ ہیں، گواہ کہا اسے جاتا ہے جو موجود ہو، چشمدید گواہ یعنی خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا، آئی وٹنس یعنی وٹنس دے رہا، گواہی دے رہا اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں امام، آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکات دی، آپ نے امر بالمعروف کیا نہی عن منکر کیا، آپ نے تلاوت کی، خوب کیا آپ کربلا میں موجود تھے جو آپ گواہی دے رہے ہیں؟ جی بھائی، اگر آپ کربلا میں موجود تھے تو گواہی دیجیے، گواہی اس وقت دی جاتی ہے کہ جب گواہی طلب کی جائے آپ سے، کوئی آپ سے گواہی طلب کر رہا ہے؟ ہاں خدا گواہی طلب کر رہا ہے، خدا ہر آن و ہر لمحے آپ سے گواہی طلب کر رہا ہے، گواہی دو تو آپ واقعی کربلا میں موجود تھے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں اشہد انک، اشہد یعنی میں گواہی دیتا ہوں، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کسی کو کوئی ملے، آپ دیکھ لیں کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول ہیں، اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ گواہی دے رہے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، وہ آپ نے دیکھا امام حسین کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں، پھر آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ یعنی در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا آج بھی جاری و ساری ہے، اور اے امام میں اپنے عمل سے، اپنی نماز سے، اپنی زکات سے، اپنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، اپنی تلاوت سے، راہ خدا میں جہاد سے، اور دور حاضر کی کربلا میں ظالم وقت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دنیا کے تمام مظلوموں کی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے کربلا میں نماز قائم کی تھی، نماز آج تک قائم ہے، آپ نے زکات دی تھی، زکات آج تک قائم ہے، آپ نے دین کو بچایا تھا، دین آج تک قائم ہے،
اور محمد وآل محمد صلوات،
اپنے عمل سے گواہی دے رہا ہے انسان، صرف آنکھوں سے نہیں، یہ ہے اشہد انک، دین بیان ہونا چاہیے حضرت علی دے، اور آخری نقطہ انسانیت کا پیغام ہے حضرت علی، انسانیت کا زیارت عربی نہیں، امام حسین چلو کتنی جو امام حسین کی زیارت ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ خود جو اہل بیت کی زیارتیں ہیں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی، یہ خود نصاب ہے حضرت علی کا، ان پر مفصل بحث کرنے کی ضرورت ہے، ان زیارتوں کا کیا فلسفہ ہے؟ ہماری ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ سر کھجاتے ہوئے، پیر کھجاتے ہوئے، ایس ایم ایس کرتے ہوئے، امام زمان کو یاد کر رہے ہوتے نا، السلام علیکم امام علیہ زمان، السلام علیکم شریک القرآن، مولانا پڑھیں، اب کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے، ہماری یہ زیارت یہ تھوڑی ہوتی ہے، اہل بیت کی ڈکشنری میں زیارت صرف در و دیوار کو دیکھنے کا نام زیارت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، زیارت کا معنی کچھ اور ہے، ان شاء اللہ پھر کسی موقع پر، کیونکہ اگر وارد ہوں گا تو گفتگو اپنے محور سے ہٹ جائے گی، انسانیت کا پیغام، زیارت عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ لیستنقذ بدل محجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالت، امام حسین کون کہہ رہے ہیں؟ میرے چھٹے امام کہہ رہے ہیں امام حسین کے لیے، بدل محجتہ فی کا، اے خدا تیرے راہ میں حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، بدل محجتہ فی کا یعنی تیری راہ میں، لے کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ تاکہ بچائے، انقاذ کرے، انقاذ کے عربی میں ڈوبنے والے کو، ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچایا ہے حسین نے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، جہالت سے اور گمراہی سے بچایا ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ بہرحال اور بھی تفصیلیں لیکن اس میں وارد نہیں ہوں گا. اور آخری نقطہ دشمن شناختی ہے جسے میں کل آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. خطبہ تھے جناب زینب سے جو دربار یزید میں جناب زینب نے خطبہ دیا تھا, اور دربار یزید نے امام سجاد نے جو خطبہ دیا تھا کیونکہ کل شہادت تھی امام سجاد کی, لہذا اس کی مناسبت سے یہ دونوں خطبہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. دشمن شناختی کے نقطے کی دین درود بھیجیے محمد و آل محمد. رہنما اصولوں پر ہونا چاہیے, مظلومیت ہو, شیون ہو, ماتم ہو, عزا ہو, سو سب کچھ ہو, لیکن جو رہنما اصول دیے ہیں معرفت خدا, دین کی پاسداری, احکام دین کا بیان کیا جانا, ظالم کے چہرے پر پڑی نقاب کو الٹنا, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آواز حق کہنا, یہ کربلا, یہ عزاداری, یہ ہیں جناب زینب اور جناب امام سجاد کے خطبے. بس نام کی زحمت کو تمام کیا. سر حسین کا مطالبہ ہے. کیوں سر حسین کیوں؟ اس لیے کہ حسین در حقیقت سوار دوش رسالت ہے. حسین کون؟ علی کا بیٹا. حسین کون؟ فاطمہ کا لخت جگر. حسین کون؟ زینب کا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین نے بیعت کر لی گویا سب نے بیعت کر لی, لیکن امام حسین نے کہا بیعت نہیں کروں گا, نہ فرار ہوں گا, نہ بیعت کروں گا, نہ سر جھکاؤں گا, سر کٹ جائے گا, ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا تاکہ رہتی دنیا تک یہ پیغام رہ جائے حسین ابن علی کا کہ ظالموں کے سامنے کس طرح جہاد کیا جاتا. بس ایسے کر رہا. سر حسین مختلف مناظر سے گزر رہا ہے, مختلف مناظر سے گزر رہا ہے. کل میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا, یہ واقعہ دوسری کتابوں میں دوسرے انداز سے نقل کیا گیا ہے. ایک مقام پر سر حسین کو صندوق میں رکھ دیا گیا. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں سر حسین ہے. کہتے مجھے دکھاؤ. جب وہ دیکھتا ہے تو نور ساتھ ہو رہا ہے, نورانی ہو رہا ہے, آسمان تک نور جا رہا ہے سر حسین سے. کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین زہرا کا بیٹا, زہرا جو رسول اللہ کی بیٹی ہے. کہا کہ وہی رسول جو تمہارا نبی ہے. کہا کہ وائے ہو تم پر, وائے ہو تم پر. کہتا کچھ دیر کے لیے سر مجھے دے دو. سر لے لیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے ران کو اس نے سر رکھ لیا اور اسے دھوتا جاتا تھا, روتا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ اچانک جہاں پر یہ لئی بیٹھے ہوئے میں گزاری میں مشغول تھے, شراب نوشی مشغول تھے, اچانک دیوار سے ایک ہاتھ بلند ہوا, نمودار ہوا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک قلم تھا جس نے یہ شعر لکھا, اترجو امتن قتلت حسین شفاعت یوم القیامت جدہ یوم الحساب. وہ امت رسول کی شفاعت کا روز قیامت امید رکھتی ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے حسین کو قتل کیا. اب یہ منظر دیکھا یہ پریشان ہو گئے اور فوراً اس منزل سے نکل چلے. آہستہ آہستہ شام قریب آ رہا تھا, شام قریب آ رہا. اور بھی واقعات ہیں تفصیل کے ساتھ لیکن میں ان میں وارد نہیں ہوں گا, صرف کچھ جملے مسائل کے فکر کرنا چاہتا ہوں. شام کے دربار میں یہ قافلہ آ گیا. جہاں جہاں قافلہ گیا وہاں جناب زینب جناب سید سجاد کو لے کے آگے چلی. لیکن جب قافلہ دربار یزید پر پہنچا تو ایک دفعہ جناب زینب بیٹھ گئے. جناب امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آخر کیا وجہ ہے، یہ آخری منزل ہے اسے بھی سر کر لیجیے؟ کہا کہ بیٹا سید سجاد میں زینب ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، بس یہ سننا تھا۔ امام سجاد نے گریہ شروع کیا، شاید جہاں پہ زینب نے فرحات کی طرح رخ کیا ہو، اے بھیا عباس بڑی شان سے بہنا کو لے کے آئے تھے، آؤ علی اکبر، ارے تمہاری بھوپھی دربار یزید میں جانا چاہتی ہے، اس طریقے سے یاد کیا ہوگا، شاید قتلگاہ کی طرف اشارہ کیا ہو۔ ہاں بھیا حسین، بڑا سخت امتحان ہو رہا ہے، بڑی سخت منزل ہے، بڑا کڑا وقت ہے تمہاری زینب پر، ارے چاک کرے ماں، کھلے سر زینب اور شرابیوں کا مجمع ہے۔ بس اسادارو، اس طریقے سے اہل حرم کو داخل کیا گیا، باہر گلے تھے، ایک رسی تھی، بیویاں کبھی کھڑی ہوتی تھی کبھی بیٹھتی تھی۔ ایک دفعہ یزید نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بیویاں کبھی کھڑی ہوتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں؟ کسی نے کہا یزید کیا تجھے نظر نہیں آ رہا اس میں کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں، اس میں ننھی سکینہ بھی ہے؟ ارے جب اہل حرم کھڑے ہوتے ہیں بچوں کے گالوں میں پھندا لگ جاتا ہے، یہ بچے بلبلانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پھر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، میرا سلام ہو ان گلوں پر، ان حلقوں پر، ارے جنہوں نے قتل ہونے کے بعد بھی یہ مناظر دیکھے۔ ہاں ایک لہیب جناب زینب کی گود میں جناب سکینہ کو دیکھا، کہا کہ یہ کنیز مجھے دے دے۔ ایک دفعہ ننی سکینہ، ننی سکینہ پھوپھی اماں سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں ارے میں نے سنا تھا میں یتیم ہوں گی، مگر میں نے یہ نہ سنا تھا میں کنیزی میں دیے جاؤں گی۔ پھوپھی اماں کیا حال ہے، رسول پر یہ وقت آ گیا، آل رسول کو قیدی بنا کر غلامی اور کنیزی میں دیا۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔